الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج بدھ کا دن ہے بدھ کے دن ہمارے ہاں الحمد للہ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات شریف کا درس ہوتا ہے آج مکتوب نمبر 169 سے شروع ہوئی حضرت شیخ عبد الصمد سلطان پوری کے نام صادر فرمایا ہے ان کے سوال کے جواب میں کہ کسی مرید نے اپنے پیر سے کہا کہ اگر میرے خاص وقت میں جبکہ میں حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہوں اگر آپ درمیان نہ جائیں تو آپ کا سر تن سے جدا کر دوں. اس کے پیر نے اس بات کو بہت پسند کیا اور خوش ہو کر مرید سے بغل گیر ہو گئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وآل الطاہرین اجمعین. مراسل شریف لطف کرم سے بڑا ہوا نواز شانہ موصول ہو کر فرد خوشی کا باعث ہوا. اس میں ایک سوال درج تھا میرے مخدوم مقصد اقصا بہت دور اور مطلبی اسنا روشن، یعنی اصل مقصد اللہ جل شانہ کی جناب قدس کا وصول ہے، لیکن چونکہ طالب شروع میں مختلف تعلقات شتا کی وجہ سے حد درجہ بندگی اور پستگی میں ہے اور وہ سبحان اللہ تعالیٰ انتہائی پاکیزگی اور بے حد بلندی پر ہے، لہٰذا وہ مناسبت جو فیض دینے اور فیض حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے وہ طالب و مطلوب کے درمیان بند ہے. اس لیے راستہ جاننے والے پیر مرشد کے بغیر چارہ نہیں، جو دونوں کے درمیان بمنزل برزخ واسطہ کے ہو اور دونوں جانب سے حظ وافر بہت زیادہ حصہ رکھتا ہو تاکہ وہ طالب کو مطلوب تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکے. اور جب طالب کو مطلوب کے ساتھ پوری مناسبت حاصل ہو تو پیر اپنے آپ کو درمیان سے نکال لیتا ہے اور طالب کو مطلوب سے اپنے واسطے کے بغیر واصل کر لیتا ہے. لہذا شروع میں اور وسط میں مرید مطلوب حقیقی کو پیر کے آئینے کے بغیر نہیں دے سکتا، اور انتہا میں پیر کے آئینے کے بغیر مطلوب کا جمال جلوگر ہو جاتا ہے اور پھر پردہ وصل حاصل ہو جاتا ہے. اور یہ جو کہا ہے کہ پیر بھی اگر اس وقت آ جائے تو اس کا سر تن سے جدا کرو، یہ جملہ سکر کی حالت میں کہا گیا. ارباب استقامت ایسا نہیں کہتے ہیں اور بے ادبی کا طریقہ اختیار نہیں کرتے اور اپنے مرادوں کو پیر ہی کے ذریعے حاصل کرتے ہیں. بس سلام یا اللہ. اصل میں سب کچھ دیتا اللہ ہی ہے، انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، لیکن اللہ پاک نے جن کو واسطہ بنایا ہوتا ہے تو ان کا اکرام ضرور کراتے ہیں. یہ جو حضرات نے ارشاد فرمایا ہے کہ باادب باہنرس اور بے ادب بے نصیب ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کے جو دینے کے دروازے ہیں ان کی قدر نہیں کرتے. مثلاً اگر کوئی استاد قدر نہیں کرتا تو اس کے علم میں برکت نہیں ہوتی، اور اگر کوئی والدین کی قدر نہیں کرتے تو ان کی دنیاوی زندگی اجرن ہو جاتی ہے، کیونکہ ان میں کوئی دنیا میں لانے کا ذریعہ وہی ہوتے ہیں. اسی طریقے سے شیخ جو ذریعہ ہوتا ہے اللہ جل شانہ سے ملانے کا، تو یقیناً اس کی بے ادبی اس طرف جائے گی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان کو بڑا باادب پایا، جتنے بڑے لوگ ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے ساتھ ہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی یاد رخصت کرنے کے لیے، تو اچانک زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ہاتھ لے لیا اور چوم لیا. تو انہوں نے کہا حضرت یہ کیا، کیونکہ عمر میں بہت زیادہ تھے، بڑے صحابہ تھے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. نے کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حال کا اس طرح ہی ادب سیکھا. ہاں پھر عبداللہ بن ثابت زبان سے تو چلتے رہے ساتھ, تو اچانک ان نے حضرت زید بن ثابت کا ہاتھ لے لیا اور اس کو چوم لیا. یہ کیا کیا؟ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بڑوں کا ادب اس طرح سیکھا. آپ دیکھو دونوں نے اپنے اپنا حق ادا کر دیا. ہمارے حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ, ماشاء اللہ کتنی اونچی شان حضرت کی, لیکن اپنے شیخ کا جب نام لیتے تو عجیب بدائے انداز میں اپنے جو شیخ کو مکتوبات شریف لکھے ہیں وہ آپ سننے سے سن چکے ہوں گے تقریباً چار. جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں انہوں نے ادب کو نہیں چھوڑا, چاہے کتنے بڑے مقام پہ کیوں نہ پہنچے ہوں. کیونکہ دیکھو جتنے بھی بڑے مقام پہ پہنچے ہوں گے تو ان کو تو احساس زیادہ ہوگا کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے یہاں تک پہنچا دیا نا, تو اس کے ادراک زیادہ ہوگا, تو لہٰذا وہ اتنے ہی زیادہ قدر کرتے ہیں. باقی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو انسان نہیں دے سکتا, اللہ ہی دیتے ہیں, اور ذرائع اور وسائط اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. اب جیسے حضرت نے فرمایا تین ہوتے ہیں مقامات یعنی انسان کے جب تربیت میں آتا ہے, مبتدی ہونے کی حیثیت سے, متوسط ہونے کی حیثیت سے, اور منتہی ہونے کی حیثیت سے. مبتدی کی صورت میں ابھی ابھی اس نے شروع کیا ہوتا ہے تو اس کو تو سب کچھ ایسی مثال کے طور پر جیسے کہ دودھ پیتا بچہ ہو, سب کچھ اپنے شیخ کی طرح سے رہتا ہے. جو متوسط ہوتا ہے وہ بھی اپنے شیخ کے ذریعے سے لیتے اگرچہ کچھ راستہ طے کر چکے ہوتا ہے. جو منتہی ہوتا ہے حقیقی معنوں میں تو وہ اللہ تعالی سے براہ راست پھر لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اس وقت شیخ جو ہے وہ درمیان سے نکل جاتے ہیں, لیکن شیخ کے درمیان سے نکلنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ادب بھی نکل جاتا ہے, مطلب ادب تو اور بڑھ جاتا ہے کیونکہ اب ادراک ہو گیا, احساس ہو گیا, تو ادب تو اور بڑھ جاتا ہے. تو حضرت نے یہ بات فرمائی کہ بات تو یہی ہے کہ اگر منتہی ہوتا ہے کوئی تو اس کو تو یہی ہوتا ہے, مطلب یہ کہ وہ براہ راست حاصل کر سکتا ہے, لیکن اس سے پہلے آئینہ شیخ ہی ہوتے ہیں. خود اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دکھایا ہے, ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے ان کو بہت اونچے درجات عطا فرمائے تھے, تو ایک رات میں خواب دیکھتا ہوں کہ حضرت نے بڑے جولی انداز میں, جس حضرت کی طبیعت تھی, مجھے اشارہ کیا کہ میری طرف دیکھو. میں نے دیکھا تو حضرت کے ہاتھ میں آئینہ تھا, آئینہ میری طرف سے میری طرف کر دیا, تو اس آئینے میں مدینہ منورہ کا راستہ نظر آیا. تو راستہ اس طرح قریب آتا گیا جیسے کہ انسان سفر طے کرتا ہے اور راستہ آگے طرف آتا ہے نا, جیسے انسان محسوس کرتا ہے. پھر آئینہ غائب ہو گیا اور ایسا محسوس ہوا جیسے ہم بہت تیز رفتار گاڑی میں مدینہ منورہ کے راستے پہ جا رہا ہوں, بہت تیز رفتار گاڑی ہے, اور وہ آئینہ گویا کہ ونڈ اسکرین بن گیا. اور پھر میں نے دیکھا کہ گاڑی بھی غائب ہو گئی اور مدینہ منورہ پہنچ گئے, اور وہاں پر اولمپس کا نظارہ ہو گیا, اور جو علامات مدینہ منورہ کے ہوتے ہیں وہ آیا نظر آ رہے. تو میں کسی کو کہتا ہوں کہ ویسے لوگ مکہ مکرمہ کو دور سمجھتے ہیں, حالانکہ مکہ مکرمہ بھی ادھر ہی ہے, ویسے لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں. تو حضرت کو جب میں نے خواب سنایا تو حضرت نے فرمایا کہ آئینہ میں ہوں, اور باقی تو شیخ آئینہ ہوتے ہیں, خواب میں شیخ آئینہ ہوتے ہیں. تو آئینے میں مدینہ منورہ کا راستہ نظر آنے کا مطلب یہی ہے کیا ہمارے راستے کا، یعنی سلسلہ مدینہ منورہ کس تک یہ ہے، راستہ یہی ہے، مطلب صحیح سلسلہ ہے. اور پھر فرمایا کہ جب آپ خود چلنا شروع کر لیں گے تو میں درمیان سے نکل جاؤں گا، وہ جس وہ مطلب کار کا بتایا، جب آپ خود چلنا شروع کر لیں تو میں درمیان سے نکل جاؤں گا. اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ مدینہ منورہ کے بارے میں نہیں کہا تھا کہ لوگ ویسے مکہ مکرمہ کو دور سمجھتے، حالانکہ وہ بھی ادھر ہی ہے. فرمایا کہ حتیٰ ایک مطلب یہ طریقے حب الہی اور ایک طریقے حب نبوی ہے، دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے، کیونکہ ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے محبت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، دونوں نتیجے تو ایک ہی بن جاتے ہیں. آپ کا جو طریقہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک، یہ مطلب. تو اس میں بھی بالکل وہی بات ہے جو حضرت نے بیان فرمائی کہ پیر جو ہوتا ہے آئینہ ہوتا ہے اور مرید کے لیے ہر چیز کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. تکمیل کے بعد بھی اگر کوئی اپنے شیخ کا اپنے آپ کو محتاج سمجھے اس لائن میں، تو بے شک وہ براہ راست بھی حاصل کرتا ہو، وہ جو مزید الطاف شیخ کے ذریعے سے ملتے ہیں وہ ملتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وفات کے بعد بھی وہ ملتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وفا کو بہت پسند فرماتے ہیں. ہاں جی، وفا کو بہت پسند فرماتے ہیں. تو جو وفادار ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہت نوازتے ہیں. اور یہ جو فرمایا کہ آپ کا سر تن سے جدا کر دوں، تو بات یہ ہے کہ واقعتاً اللہ اور ہمارے درمیان کوئی آ نہیں سکتا، لیکن یہ والی بات ہے کہ اس کا عنوان یہ نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا، لیکن شکر میں انسان معذور ہوتا ہے، لہٰذا اگر شکر میں انہوں نے ایسی بات کی تو اس کو نقصان تو نہیں ہوگا، لیکن اس کی تکلیف نہیں کی جا سکتی، اس کو معذور سمجھا جائے گا، یہ والی بات. مکتوب نمبر 170 شیخ نور کی طرف صادر فرمائے، اس بیان میں کہ جس طرح آدمی کے حق جل شانو اور کے عوامر نوائی کے بجانے کے بغیر چارہ نہیں، اس طرح مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کی رعایت اور اس کے ساتھ ہمدردی کے بغیر بھی چارہ نہیں، اس کے مناسب بیان میں الحمدللہ والسلام علی عباد الذین اصطفا. اے سعادت مند بھائی، آدمی کو جس طرح حق جل شانو کے عوامر کی فرما برداری اور نوائی سے اجتناب کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس طرح مخلوق کے حقوق کی رعایت اور ہمدردی کے بغیر بھی چارہ نہیں ہے. التعظیم لامر اللہ والشفقت علی خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکام کی تعظیم اور اس کے مخلوق کے ساتھ مہربانی کرنا، انہی دونوں حقوق کی رعایت کے بیان میں فرمائی گئی ہے. ان دونوں کی رعایت کرنا دینداری پر دلالت کرتا ہے، لہذا ان دونوں میں سے ہر ایک پر انحصار کرنا کوتاہی ہے، اور کل کو چھوڑ کر جز پر اکتفا کرنا درجۂ کمال سے دور ہے. لہٰذا مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کا بوجھ اٹھانا بھی ضروری ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا لازم ہے، اس سے بالتفاتی زیبا نہیں، ان سے لاپرواہی درست نہیں. ہر کہ عاشق شد اگرچہ نازنین عالم است، نازگی کے راست آیت بار باید کشید، عاشقی کو نازگی زیبا نہیں ہے مشقت ہی مشقت کی راہ. چونکہ ایک مدت تک آپ صحبت میں رہیں اور معاہدہ حسن سائے سنیں، لہٰذا طوالت سکون سے اعراض کرتے ہوئے چند فکروں پر اکتفا کرتا ہوں. حق سبحان تعالیٰ آپ کو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے راستے پر ثابت قدم رکھے. یا اللہ یا کریم، ایک تو حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے، یہ تو میرے خیال میں سب کو معلوم ہے، حقوق اللہ حقوق العباد. حقوق اللہ بھی نہیں چھوڑے جا سکتے جیسے کوئی نماز چھوڑ سکتے، حج چھوڑ سکتے ہیں، اگر فرض ہو زکات چھوڑ سکتے ہیں، یہ حقوق اللہ ہے اور اس کو چھوڑ نہیں جا سکتے، لیکن حقوق العباد بھی نہیں چھوڑے جا سکتے. بلکہ حقوق اللہ کے بارے میں یہ معاملہ ہے کہ اللہ ہی کے حقوق ہے، لہٰذا اللہ پاک معاف کرنا چاہے تو معاف کر لے، اگر کرنا چاہے تو، ضرورت اس کی نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال قانون تو ہی اگر معاف کرنا چاہے تو خود کر سکتے کیونکہ اس کا وہ ہے. لیکن حقوق العباد کے لیے قانون اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ پہلے بندے سے معاف کرواتے ہیں پھر اس کے بعد خود معاف کرتے ہیں. اس وجہ سے حقوق العباد کا قانون یہ ہے کہ بندوں کے حق کی ادائیگی کے بعد توبہ کرنے کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا کہ میں نے کیوں کسی کا حق مارا. دو گویا کہ یوں کیسے, ایک تو مخلوق سے تو معافی مانگنا اور ایک اللہ پاک سے مانگنا, ان میں دونوں چیزیں شامل ہیں. لہذا حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کی رعایت یہ تقریباً سب لوگ مانتے بھی ہیں, بلکہ بعض لوگ تو اس میں ذرا تھوڑی سی گڑبڑ بھی کرتے ہیں. حقوق العباد کی جو اس یہ حیثیت ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ ان سے ان کو بندے سے معاف کرواتے ہیں پھر اس کے بعد خود معاف کرتے ہیں, تو یہ اس حیثیت کو اگر دیکھا جائے تو بعض لوگ حقوق اللہ سے غافل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ تو معاف کر ہی لے گا. یہ نہیں بھائی, ہم نہیں کہہ سکتے معاف کر ہی لے گا, نہیں کہہ سکتے. اللہ جل شانہ معاف کر لے تو کر لے, نہیں کرے گا تو کون کیا کوئی کچھ کہہ سکتا ہے. تو اب یہ جو ہو بات ہے اس کی اصلاح کے لیے پھر ضروری ہوتا ہے ان کو لوگوں کو بھی بتانا کہ بھائی حقوق اللہ بھی جو ہے مطلب پورے کرنے چاہیے, حقوق العباد بھی پورے کرنے چاہیے, دونوں پورے کرنے چاہیے. کیونکہ بعض دفعہ معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے. مثلا ایمان جو ہے کس کا حق ہے, اللہ کا حق ہے یا بندے کا ہے؟ تو اللہ کا مطلب یہ حق ایمان والا اگر کوئی پورا نہ کرے تو کیا حال ہے, کتنے حقوق العباد پورے کرنے سے وہ معاف ہو جائے گا؟ بالکل ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا. لہذا یہ بہت سستی اور غفلت کی بات ہے کہ انسان حقوق اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کرے. لیکن آج کل یہ ٹرینڈ ہے لوگوں میں, یہ ٹرینڈ ہے اور یہ ذرا جو وہ لوگ مفکرین ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے اندر یہ ٹرینڈ زیادہ ہے. ہاں جی, یہ بغاوت بھی ہے اور اپنے پیروں پہ کلاڑی مارنا ہے. یہ مطلب سمجھے ایک انسان کے پورے دونوں کرنے چاہیے اور حقوق العباد کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ اس کے بارے میں پوچھے کہ نہیں, بلکہ اس میں دو دفعہ پوچھا جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ زور دیا گیا ہے. لیکن اگر کوئی اس طرف آ کر اس سے غفلت کرے تو ان کو یہ سمجھایا جائے گا. یہ میں نے تمہیداً عرض کیا, اب اصل بات کی طرف آ رہا ہوں. یہاں معاملہ اور ہے, یہاں پر وہ بات نہیں ہے. یہاں پر مہربانی اور شفقت کی بات ہے. یہاں مہربانی اور شفقت کی, اس کا حق نہیں, مہربانی اور شفقت کی بات ہے. تو بعض لوگ اس طرح کرتے کہ نماز روزے میں اور حقوق اللہ میں اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ بزرگی میں اتنے گھس جاتے ہیں کہ وہ پھر لوگوں کی طرف دھیان نہیں کرتے, انسانوں کی طرف دھیان نہیں کرتے اور ان کو کچھ نہیں سمجھتے. یہ ایک قسم کی جو بزرگی ہے نا, یہ چڑھ جاتی ہے. یہاں پر یہ والی بات ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو انسان ہے ہمارے ساتھ وہ ہمارے شفقت اور مہربانی کے مستحق ہے, اور الخلق عیال اللہ, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تو جو اللہ کے کنبے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے. جو زمین والے پر رحم نہیں کرتا, آسمان والا اس پر رحم نہیں کرتے. اور یہ بھی فرمایا من لم یرحم صغیرنا, جی کیا پورا ہے, اور پھر علماء کے لیے اس میں ہے. ہاں جی, تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ جو بات ہے مطلب اس کو جو ہے مطلب دیکھنا چاہیے کہ اپنے بزرگی کے اس میں زوم میں کہیں ہم لوگ مخلوق کے جل مہربانی کی طرف جو مطلب ضرورت ہے سوچنے کی, اس سے کہیں غافل نہ ہو جائے. بہت اہم بات ہے. یہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا جو ساتھ ماشاء اللہ جو واقعہ مشہور ہے, یہ اس نے دیکھا رات کے وقت کہ کوئی روشنی ہے اور کوئی صاحب لکھنے والے, تو انہوں نے کہا کون ہے؟ کہتے میں فرشتہ ہوں. کیا کر رہے ہیں؟ کہتے میں ان لوگ کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو نکل میرا نام اس میں ہے؟ تو انہوں نے دیکھا تو کافی لیٹ بعد میں کہیں تھا آئی, تو انہوں نے کہا اچھا میرا نام ان میں لکھتے جو اللہ کے لیے اللہ کے مخلوق سے محبت کرتے, میرا نام ان میں لکھے. تو اگلے دن پھر وہی فرشتہ نظر آیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے میں ان لوگوں کا نام جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ان میں میرا نام ہے. تو دیکھا کہ سب سے اوپر ان کا نام لکھا. تو یہ والی جو بات ہے کہ مخلوق کے ساتھ اللہ کے اچھا تعلق رکھنا اللہ کو بڑا پسند ہے. تو یہاں پر یہ بات فرمائی گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ, التعظیم لامر اللہ والشفقت علی خلق اللہ. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعظیم اور اس کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کرنا. اس وجہ سے دونوں کی حقوق کی رعایت کی گئی ہے اور ان دونوں کی رعایت کرنا دینداری ہے, لہذا کسی ایک پر انحصار کرنا کوتاہی ہے. اور جز کو اختیار کر کے کل کو سمجھنا یہ غلط بات ہے. ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ بھی اور اللہ کے لیے اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھی ہے. مکتوب نمبر 171, ملا طاہر بدخشی کی طرف صادر فرمایا اس بیان میں کہ جو کچھ فقراء پر لازم ہو یہ ہے کہ ہمیشہ فقر و عاجزی کے ساتھ رہیں, بندے کی وظائف کو ادا کریں, حدود شرعی کی حفاظت اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریں, اور اپنے گناہوں کی غلبہ کا مشاہدہ کر کے علام الغیوب کے پاس پر سے خائف رہیں. اس کے مناسب بیان میں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی الطاہرین, جو کچھ ہم فقیروں پر لازم ہو یہ ہے کہ ہمیشہ فقر کی حالت میں ان کے ساری گری و زاری التجا و عاجزی کے ساتھ رہیں. یہ جو بزرگی کے جو سوچے ہیں کہ یہ ہماری نہ رہے, ٹھیک ہے نا. وظائف عبودیت کی ادائیگی ہے نا, اللہ پاک نے جمال پر جو لازم کیے جو بندگی کے حقوق وہ ہم پورے کریں, حدود شریعہ کی محافظت کریں. اس میں ہمیں وہ آزاد نہیں چھوڑا گیا, اللہ پاک کی بندگی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور بتائے ہوئے طریقے پہ کرنا, اپنے طریقے پہ نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے پسندیدہ طریقے پہ. وہ کیا ہے؟ آپ سے سب کا طریقہ ہے, آپ سب کا طریقہ ہے جو جس کو ہم شریعت کہتے ہیں. تو شریعت کی حدود کی محافظت, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ روشن سنت کی مطابقت, تصحیح نیت یا نیک کام انجام دیتے وقت فقط رضائے الہی کی نیت کرنا, اپنے باطن میں اخلاص اور اپنے ظاہر کو اطاعت میں مشغول رکھنا, اپنے عیبوں پر نظر رکھنا, اپنے گناہوں کی غلبہ کا مشاہدہ کر کے حق تعالیٰ علام الغیوب کے بسپور سے خائف رہنا, اور اپنے نیکیوں کو کم سمجھنا اگرچہ زیادہ ہو, اپنے گناہوں کو زیادہ خیال کرنا اگرچہ توڑے ہوں, مخلوق میں اپنے مقبول ہونے کے شہرت سے لرزاں اور ترسا رہنا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بحبس امرئ من الشر ان يشار الیہ بالاصحاب فی دین او دنیا الا من اسمه اللہ, یعنی آدمی کی برائی کے لیے اتنے کافی کہ لوگ دین اور دنیا میں شہرت کی بنا پر اس کی طرف انگلی اٹھائے مگر جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اپنے افعال و نیتوں کو ناقص سمجھنا اگرچہ روز شہرت کی روشن کی طرح واضح ہوں, اپنے احوال و مواجید پر عدم توجہ کرنا اگرچہ وہ درست اور مطابق شریک ہونا ہو, صرف دین کی تائید اور ملت کی تقویت اور ترویج شریعت اور مخلوق کو حق جل شانہ کی طرف دعوت دینا وغیرہ, ان پر کچھ اعتماد ان کو مستحسن نہ سمجھیں جب تک کہ سنت کے مطابق پر اس کی استقامت واضح نہ ہو جائے, کیونکہ اس طرح کی تائید کبھی کافر اور فاسق و فاجر سے بھی ہو جاتی ہے. باقاعدہ حدیث شریف ہے اللہ پاک کبھی اپنے دین کی مدد کسی فاجر وغیرہ سے بھی کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, ان اللہ علیہ دو آز دین برجل فاجر, جیسے اچھا بے شک اللہ تعالیٰ کبھی اس دین کی تائید فاسق فاجر آدمی سے بھی کرا دے. اگر کوئی مرید طلب کے ساتھ آئے اور مشغول رہنے کا ارادہ ظاہر کرے اس کو شیر ببر کی طرح سمجھنا, اسے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے پیر کے لیے خرابی مطلوب ہو اور یہ مرض کے لیے استدراج نہ ہو جائے, اور اگر فرض کسی مرید کا نہ خوشی و سرور کا باعث ہو تو اس کو کفر شرکت کی طرح برا جاننا, اس کا تدارک استغفار اور ندامت کے ذریعے سے اس حد تک کرے کہ فرد خوشی کا اثر بالکل ظاہر ہو جائے بلکہ خوشی کے بجائے غم اور خوف دل میں بیٹھ جائے, اور اپنے خلفاء کو اس کی تائید کرے کہ مرید کے مال میں تمام اور دنیائی منافع کی توقع ہرگز نہ رکھے، کیونکہ یہ بات مرید کی ہدایت میں رکاوٹ اور پیر کی خرابی کا باعث ہے، کیونکہ وہاں ان طرح کے خالص دین کا مطالبہ ہے۔ اللہ للہ دین الخالص، اگارہ کے خالص دین اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے پاک جناب میں شرک کی کس طرح کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جاننا چاہیے کہ ہر قسم کی ظلمت و قدورت میل کچیل جو دل پر طاری ہو جائے، کا ازالہ توبہ استغفار و شرمندگی ارتجا کے ذریعے سے آسانی سے کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ظلمت و قدورت کمین دنیا کے محبت کے راستے دل پر طاری ہو جاتا ہے، وہ دل کو غلیظ اور ناپاک کر دیتی ہے، اس کو دور کرنے میں بہت دشواری آتی ہے۔ آپ سب نے صحیح فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو دنیا کی محبت اور دنیا داروں کی محبت ان کے میل جول سے نجات عطا فرمائے، کیونکہ محبت زار قاتل ہے، ہلاک کرنے والا مرض ہے، عظیم ترین بلا ہے اور پھیلنے والی بیماری ہے۔ اخوی ارشد شیخ حمید خوشی کے سطح کی طرف روشی، ان کی نئی بات تازی بات غور کی صحبت کو غنیمت جانے، باقی بوقت ملاقات۔ اصل میں حضرت کا جو عزم تھا بہت بلند تھا، اور میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل تھا کہ اللہ پاک نے حضرت کے ذوق کے مطابق لوگ مل کو دے دی، ورنہ حضرت کے ساتھ منیجر سے گزار کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ حضرت کا اتنا بلند ذوق تھا کہ لوگ مثال کے طور پر بہت کچھ لے آتے تو حضرت فرماتے بھائی یہ تو میں تو یہ مسئلہ آئی۔ تو یہ ایسے حضرات کو اکثر لوگ نہیں ان کے قریب جاتے، آپ کو پتہ ہے، مطلب لوگ تو مروت جاتے ہیں، لوگ تو تو یہاں پر یہ والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کے ذوق کے مطابق لوگوں کو پیدا فرمایا، ان کو حضرت سے ملایا اور پھر حضرت کے فیض و برکات کو پھیلانے کے لیے ذریعہ بنایا۔ میں سے حضرت قدم اللہ تعالیٰ بدخشی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، تو اب دیکھو حضرت نے ان کو کیسے نصیحتیں فرمائی ہیں، یعنی گویا کہ ہر طرف سے جو شیطان حملہ کر سکتا ہے، نفس نقصان کر سکتا ہے، اس کے لیے حضرت نے اس کا سدوا فرما دیا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو خلافت مل جائے تو بس وہ تو پانچوں گھی میں سر کڑھائی میں آدمی سمجھتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، میں تو کامل ہو گیا ہوں، اب تو سب کچھ میری مرضی کے مطابق چلنا چاہیے، ہوتا ہے ایسا، مطلب ہو سکتا ہے ذہن میں آ جائے بھائی وہ تو بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، یعنی دریا میں رہ کر کپڑے گیلے نہ ہو، کام یعنی جو خلفاء ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے، مریدوں کی تربیت کرنا، اب اس سے بھاگیں گے بھی نہیں، یہ کرنا بھی ہے، لیکن اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا بھی ہے جن کے بارے میں حضرت نے زور دیا ہے، تو یہ کوئی خارجی کا گھر نہیں ہے، کھاکی ذمہ داری کی چیز ہے، وہ ذمہ داری کو نبھانا پڑتا ہے، یعنی الخالص اللہ کے لیے دعوت دینا، اس میں اپنا حصہ بالکل نہ کرنا، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، اللہ تعالیٰ آسان فرما رہے۔ بہرحال ایک تو یہ بات کہ یہ جو شہرت ہے بذات خود بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، انسان کو بہت مطلب جو ہے نا وہ گڑبڑ کر سکتا ہے، اور یہ بات ہے کہ کمال کی بات ہے، کم از کم ہمارے معاشرے میں، واللہ اعلم باقیوں کا تو ہم نہیں کہہ سکتے، ہمارے معاشرے میں خوشامد بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، تھوڑا نہیں ہے، اور لوگ ایسے خوشامد کرتے ہیں نا کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، ایسے ایسے خوشامد نہیں کرتے، تو وہ خوشامد جو خوشامد گر ہوتے ہیں وہ بھی بیوقوف ہیں، اور جو اس خوشامد کو صحیح سمجھے اس بڑے بیوقوف ہے، آدمی مطلب اس کو صحیح سمجھے، بلکہ اپنے اوپر لتاڑ پڑنی چاہیے، یا کوئی میرا خوشامد کرتا ہے تو اس کو اپنی توہین سمجھے، کہ دیکھو اس نے مجھے بیوقوف سمجھا ہے، مجھے جو بیوقوف اس نے مجھے بیوقوف سمجھا ہے، یعنی بات بالکل یہ صحیح ہے نا، مطلب دیکھو جو خوشامد کرتے کم از کم اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں خوشامد کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ مطلب اس کو پتہ نہیں ہوتا، پتہ ہوتا ہے نہیں ہوتا،
اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یعنی اس کو اتنا سمجھتا نہیں جتنا ظاہر کر رہا ہوتا ہے. اب بتاؤ جس نے کسی کو بیوقوف سمجھا اس نے کتنی بڑی جسارت کی. ہاں اور اگر اس کے بعد وہ شخص سمجھے کہ بالکل ایسا ہی ہے تو اس سے بھی کتنی بڑی بیوقوفی ہے. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. یہاں پر تو بہت زیادہ خوش آمد ہوتی ہے, بہت زیادہ خوش آمد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی شر سے بچائے. ادب اور چیز ہے, خوش آمد اور چیز ہے. ادب ضروری ہے, خوش آمد نہیں ہونی چاہیے. ہاں جی, انسان کو خیال رکھنا چاہیے بھائی میں اپنے مقتدا کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کروں. میں اگر دل میں ان کو ایسا نہیں سمجھتا تو ظاہر ہو کر میں ان سے کیا لینا چاہتا ہوں. دوسری بات ہے کہ اللہ جل شانہ درمیان میں ہے. اللہ جل شانہ کو تو دل کا پتہ ہے. اب وہ اگر میرے دل میں ایسا نہ ہو اور میں ایسا کر رہا ہوں تو اللہ کو تو پتہ ہے. ہاں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, چھوٹا سا واقعہ. سندل بابا جی رحمۃ اللہ علیہ گزر گزرے ابھی ابھی غالباً 60-65 سال کے بہت ہوئے, کافی بڑی عمر. اسلام آباد تشریف لائے تھے تو میں بھی حاضر ہوا تھا ملاقات کے لیے. الحمدللہ پاک نے بڑی نوازش اپنے فضل فرمایا, فضل سے قریب بٹھایا. ایک صاحب آئے اور آتے ہی اس نے ایسے خوش آمد کی جناب اور شروع کر لی نا صحیح بات ہے, میرے طبیعت پہ ناگوار ہوگی. یہ کر کیا رہا ہے؟ پشتو میں کہہ رہے تھے قربان ایسے عجیب انداز سے میں حیران تھا, میں پتہ نہیں کی تان ٹوٹی گئی کس چیز پر. ہاں جی, تو حضرت نے بھی سمجھ لی. ہاں جی, تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت آپ نے مجھے جو وظائف دیے تھے میں اس کو تازہ کرنے کی اجازت آپ سے چاہتا ہوں, کہ آپ مجھے تازہ کرنے کی اجازت دیں. اس سے مجھے پتہ چلا کہ یہ کوئی عملیات کی چیزیں ہیں, کیونکہ اکثر عملیات میں چیزیں ہوتی. دیکھو, ایک موتی کو پیپر ویلٹ کے طور پر کوئی استعمال کر لے, پیپر ویلٹ کے طور پر, تو پیپر ویلٹ کے طور پر استعمال تو ہو سکتا ہے نا, کام تو کرے گا, لیکن کیا اس کے شان کے مطابق ہے؟ کتنا ظلم ہے کہ موتی کو پیپر ویلٹ کے طور پہ استعمال کرتا ہے. تو اس طرح اللہ والوں کو دنیا کے مقاصد کے لیے استعمال کرنا بالکل یہی چیز ہے. ہاں بالکل یہی چیز ہے. تو خیر, تو انہوں نے جب کہا تو حضرت, میرے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے, وہ چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی تو ساری چیز موجود ہے اس پر. تو حضرت نے فرمایا بھائی قبر کے بارے میں سوچو, آخرت کے بارے میں سوچو, کب تک اڑتے رہو گے, آخر زمین پر تو آؤ گے نا, تو اس کے لیے سوچو, یہ کن چیزوں میں لگے ہو. حضرت نے ان کو بالکل سمپل سادے پشتوں میں یہ بات فرمایا. جب اس کو پتہ چل گیا کہ ہمیں دال نہیں کر رہی ہے, حضرت کا موڈ نہیں ہے آپ کچھ دینے کا. آجی, تو فوراً کہا کہ حضرت وہ بس میرے کچھ کام ہے, میں کام کم کر کے پھر آ جاؤں گا, اور چلا گیا. اور میں نے کہا بھی نہیں, اس کا کام نہیں ہوا, دنیا کا کام تو نہیں ہوا, بس جب نہیں آیا. اس کا اگر کوئی دین کا کام ہوتا تو پھر بات الگ تھی. اب اس کا دین کا کام, دنیا کا کام تھا, یہ تو بہت سارا اس میں تو ہم کسی سے گلہ نہیں کرتے, کیونکہ آج کل تو زیادہ تر چلتے ہی. ہاں جی, سال خال کوئی آتا ہے جو دین کے لیے آتا ہے, مطلب جو صحیح معنوں میں دین کے لیے آتا ہے. تو خیر ایسا ہے کہ وہ, لیکن وہ جو خوشامد کا جو ان نے انداز اختیار کیا تھا اس پہ مہل گیا تھا. کیا عجیب بات ہے, کس طرح بات کر رہا ہے. ہاں جی, تو یہ بات خطرناک ہے. مجید فرمایا کہ بحسب امرئ من شر ان یشار الیہ بالاصحاب فی دین او دنیا الا مناسب اللہ, کہ آدمی کی برائی کے اتنے کافی کے لوگ دین و دنیا میں شہرت کے بنا پر اس کی طرف انگلی اٹھائے. ہاں جی، مگر جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اپنے جو نیتیں ہیں وہ کاموں میں بالکل واضح رکھنے چاہیے، لیکن ناقص سمجھنا چاہیے. رکھنا واضح چاہیے، روشن چاہیے، صحیح چاہیے، لیکن سمجھنا کیا چاہیے؟ ناقص چاہیے. وجہ کیا ہے؟ دیکھو معیار معیار کی بات ہوتی ہے، جو معیار جتنا پست رکھے تو اس کے حساب سے وہ دیکھے گا اس کو. دیکھو میں آپ کو بات بتاؤں، ایک انتہائی نفیس شخص کے پاس آپ جا رہے ہیں، انتہائی نفیس شخص جو کہ چیزیں ایسے استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر رومال ایسے استعمال کرتے ہیں، کپڑے ایسے استعمال کرتے ہیں، اپنے جوتے ایسے استعمال کرتے ہیں جس پہ کوئی گرد وغیرہ کا کوئی سلسلہ نہ ہو، یعنی ایسے نفیس شخص. آپ اس کے پاس تحفہ لے جائیں گے تو کیسے لے جائیں گے؟ بے پرواہی سے لے جائیں گے. اور اگر آپ کو اس کے پاس کام بھی ہو، آپ اس کے پاس تحفہ لے جائیں، آپ کو اس کے ساتھ کام بھی ہو، تو آپ کیسے تحفہ لے جائیں گے؟ ڈھائی سوچ بچار کے بعد پیور سے پیور چیز، مثلا شیر آپ لے جانا چاہتے ہیں تو کیا خیال ہے ہم بازار سے خرید کے لے جائیں گے؟ ہاں جی، آپ اچھی طرح تحقیق کریں گے، ممکن ہے کہ آپ چھتے ہی خود وہ کر لیں، اور پھر جو ہے نا مطلب اس کو جو ہے وہ پھر آپ کہہ سکیں گے جی حضرت یہ بالکل صحیح مطلب شاید ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اللہ جل شانہ جو علام القلوب ہے، جو جانتا ہے سب کچھ، علام القلوب، ہاں جی، وہ جو سینوں کے اندر ہے وہ جانتا ہے، اس کے ساتھ جب کا معاملہ ہے تو کیسے ہونا چاہیے؟ وہ تو کوئی بھی بات آپ کریں تو معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. ہاں جی، تو اس وجہ سے نیتیں بہت اخلاص کی رکھنی چاہیے، لیکن سمجھنا کیا چاہیے؟ یہ خالص نہیں ہے، اور یہ جو اپنے احوال مواجید ہیں ان کو بھی بے شک کتنے شریعت کے مطابق کیوں نہ ہو اس کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی، اور لوگوں کی طرف جب دعوت دیں تو خالصتاً دین کی ترویج کے لیے، ہاں جی، یہ کرنا چاہیے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ضرور دین کا کام تو مجھے کرنا چاہیے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے رہے ہیں تو چانس تو یہ بھی ہے نا کہ دین کا کام تو ہو رہا ہوگا لیکن میرے لیے کیا ہو رہا ہوگا وہ تو معلوم نہیں ہے، میرے اس میں کیا رول ہے. میں ایک بات اکثر عرض کرتا رہتا ہوں اپنے لیے، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ راشد ہیں اور اولین مجددین میں سے ہیں، اولین مجددین، کیونکہ اس سے پہلے تو صحابہ ہیں، ہاں جی، غالباً پہلے مجدد ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت سے ایک بدو بات کر رہے ہیں، بدو جو سادے لوگ ہوتے ہیں نا، بدو عربوں کے. تو اس نے کہا عمر تیرا کیا حال ہوگا کہ تیرے وجہ سے لاکھوں لوگ جنت چلے جائے اور تو خود جہنم چلے جائے؟ بات یہی ہے، ہمیں کیا پتا، اگر میں دعوت دے رہا ہوں اور جو مخلص لوگ ہیں اس دعوت پہ لبے کہہ کر اپنا بیڑا پار کرا دیتا ہے اور میری نیت میں فتور ہو تو میرا تو کام خراب ہو گیا، ان کا تو فائدہ ہو گیا، وہ تو تر گئے، لیکن میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے کیا پتا، مجھے کیا پتا. یہی بات ہے، دیکھو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صوفی بھی تھے اور امام فقہ بھی تھے، محدث بھی تھے، تین نسبتیں تھیں حضرت کی، محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، صوفی بھی ہے، تین نسبتیں ہیں. اور امام اہل سنت ہمارے سارے اہل سنت کے نزدیک امام اہل سنت ہے. کیسے امام اہل سنت ہے؟ یہاں تک فرمایا ہے کہ جو امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے ساتھ محبت نہیں کرتا وہ اہل سنت ویسے نہیں ہے، یعنی اس کا معیار ہے، مطلب اہل سنت ہونے کی پہچان کی معیار ہے. تو حضرت محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کا اپنا حال ہے کہ جس وقت ان کا آخر وقت آ گیا تو ان کے جو بیٹے تھے, شاگرد تھے, بیٹھے ہوئے تھے, اور کلمہ کی تلقین کرنے لگے. نزا کالم نہیں تھا, ویسے غشی تاری ہو گئی تھی اس سے پہلے, تو لوگ کلمہ پڑھنے لگے. تو حضرت فرماتے ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں, آنکھیں بند لے کر فرما رہے ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں. تو بچے گھبرا گئے, یا اللہ کیا ہو گیا, امام صاحب تو پورے عمر ذکر شغل میں لگے تھے, آخر وقت میں کیا فرما رہے, سمجھ نہیں آ رہا. حضرت کو افاقہ ہو گیا, کیونکہ نظر نہیں تھا, افاقہ ہو گیا. تو ان کے بیٹوں نے اور شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا فرما رہے تھے آپ, ہم کلمہ پڑھ رہے تھے اور آپ فرماتے ابھی نہیں ابھی نہیں. اچھا اچھا, میں یہ سمجھ گیا تھا, او اصل میں میں آپ لوگوں سے مخاطب ہی نہیں تھا, وہ میرے سامنے شیطان ہے, کوئی شیطان علی بجب تو ہے نہیں, وہ سمجھا کہ میرا آخری وقت ہے. تو وہ مجھے کہنے لگا ہائے احمد, وہ میرے سر سامنے سر پہ خاک ڈالنے لگا, ہائے احمد تو مجھ سے بچ کے چلا گیا, ہائے احمد تو مجھ سے بچ کے چلا گیا. تو کہ میں ان کو کہتا ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی میں زندہ ہوں, ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ تو میں اس کو کہہ رہا تھا. یہ بات ہے. تو دیکھیں صوفی بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں, محدث بھی ہیں, امام اہل سنت ہے, لیکن اخیر وقت تک لرزاں ترساں ہیں, ایسے ہی ہونا چاہیے. یا اللہ, حضرت با سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ جتنے بڑے بزرگ تھے اللہ والے تھے, وہ فرماتے تھے کہ عدل کرا تھا تر تر کام پہ مجھے شانہ والا ہو, رحم کرا تھا بخشا جاوا مجھے سا مکالا. یہ بات ہے, یعنی اپنے بارے میں کیسے فرما رہے ہیں, یہ بات ہے. یہ بات سارے اللہ والوں کی بات تھی, سارے اللہ والوں کی, جتنے بھی اللہ والے, حضرت مولانا علیہ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ پاک نے ان سے کتنے کام لیا. لیکن یہ حالت تھی, وہ شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں حضرت کے اس کے لیے گیا تھا, یہ حالت کے لیے بیمار میں, تو بڑے گھبرائے ہوئے تھے. ہم نے کہا مفتی صاحب ایک بات پوچھنی, کیا؟ فرمایا اللہ پاک میرے کام کو پہلا رہے ہیں, لوگ تو خوش ہو رہے ہیں لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ استدراج تو نہیں ہے کہ مجھے ڈیل دی جا رہی ہو, کہیں استدراج تو نہیں ہے. ہاں جی, کہتے مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت جب استدراج ہوتا ہے تو اس کا خیال نہیں آتا, جب استدراج ہوتا ہے تو پہلے سے خیال نہیں آتا جیسے کہ آپ کو آ رہا ہے, اس وجہ سے استدراج نہیں ہے. تو یہ والی بات ہے کہ حضرات حضرت تعالی رحمۃ اللہ علیہ یقین جانے ان پہ حال تاری ہوئی تھی قبض کی, تو بعد میں افاقہ تو ہو گیا, تو فرمایا کہ اب بھی مجھے وہ حال یاد آ جاتے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے. فرمایا جنت کے اعلی درجوں کا تو تصور بھی نہیں ہے, تصور بھی نہیں ہے, بس جنت والوں کی جوتوں میں جگہ مل جائے یہ بہت بڑی بات ہوگی, اور یہ بھی بطور استحقاق نہیں, اس لیے کہ جہنم کی برداشت نہیں ہے. تو یہ سر میں ان حضرات کو اللہ پاک نے بصیرت دی تھی, اور انہوں نے وہ کر کے دکھایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنا تعلق خاص عطا فرما دے, اور ان چیزوں سے بچائے جن سے انسان کو کسی طریقے سے بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. اور اگر کوئی مرید طلب کے ساتھ آئے اور مشہور لینے کا ارادہ کرے تو اس کو شیر ببر سمجھنا چاہیے, اسے ڈرتے رہے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ انہیں اس سے کوئی میرے لیے کوئی خرابی آئے, اس کو اپنے حالات ذرا اچھے نظر آ جائے تو میں سمجھوں کہ میری وجہ سے استدراج نہ ہو جائے. یا کریم, بہت بہت اہم بات ہے, کوئی مالی توقع کسی سے نہیں کرنا چاہیے, کوئی دنیائی نفع کی توقع نہیں کرنا چاہیے, بلکہ حضرت پیر مسلم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے پیر بھائی بھی تھے, دفعہ میں یہ بات سمجھائی تھی میں کہ شکاری کتا جو ہوتا ہے اس کا شکار اس وقت تک جائز ہے مباح ہے جب تک اس میں کوئی اپنا حصہ وصول نہیں کرتا، اور اگر اس نے اس میں سے کچھ حصہ اپنا وصول کر لیا تو اس کا شکار حرام ہو جائے گا، پھر اس کو دوبارہ ٹرین کیا جائے گا اور تین دفعہ اس کو ٹیسٹ کیا جائے گا، اگر تین دفعہ ٹیسٹ میں کامیاب ہوگا تو پھر کوالیفائی کر لے گا، پھر اس کا شکار حلال ہوگا۔ پر میں یہ تو ہے فقہ کا قانون، لیکن ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں میں محنت کریں ان کو اللہ کی طرف بلانے کے، اس میں اپنا حصہ نہ لگائے، اس میں اپنا حصہ نہ لگائے۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صاف بات عرض کرتا ہوں، اللہ جل شانوں پر اگر آپ نے چھوڑ دیا، اپنی بات چھوڑ دی، تو اللہ جل شانوں تو پیچھے ہونے والے نہیں۔ اب اگر آپ مخلوق کے ساتھ دل لگا دیں کہ یہ ہمارا کام کر دیں گے تو آپ نے ماما بلا کمزور کر دیا، تو وہاں سے وہ رسی ڈال نہیں سکتی ہے، چلو آپ کرو ہم لے لو ان سے، چھوڑ دیا ان کے اوپر، کیا کرو گے۔ اور اگر آپ نے ان سے معاملہ نہیں ہے کیا کہ بھائی میں نہیں کرتا، تو پھر کیا کروں؟ جب اللہ پہ چھوڑ دیا تو اللہ تو دینے والے، چاہے کسی بھی ذریعے سے دے دے، اس کا تو کوئی عمر نہیں ہے، آئیے کسی ذریعے سے بھی دے دے، وہ اللہ پاک تو پھر آئیے اس کے پاس اسباب کی کمی تو نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ معاملہ تو بالکل صاف رکھنا چاہیے کسی سے مخلوق۔ ایک دفعہ ایک بزرگ تھے، ان کے افاقہ تھا، تو ان کے شاگرد آ گئے، ان کو پتہ چل گیا کہ حضرت کیا افاقہ ہے، تو اس پر یہ ہوا کہ بلا حضرت کے پاس وہ کھانا لے پہنچا، بہت زبردست کھانے کا، تو ان نے کہا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، آپ نے بڑے محبت کا معاملہ کیا، لیکن میرے لیے جائز نہیں ہے کھانا۔ سر کیوں، آپ کے لیے کیوں جائز نہیں ہے، حلال کھانا ہے۔ اور میں آپ کا کھانا حلال ہے، میرے لیے کھانا حرام ہے۔ کیسے؟ ان نے کہا جب آپ جا رہے تھے تو میرے دل میں خیال ہے کہ میرے لیے کھانا لا رہے ہیں، تو شرف نفس ہو گیا، تو میں اس کو نہیں کہہ سکتا۔ تو شاگرد بڑا ہوشیار تھا، سبحان اللہ، اس نے کہا میں آپ کو حرام کھلاؤں گا، توبہ توبہ، ایسا ہونے سے میں واپس لے جاتا ہوں، اور واپس لے گئے، دروازہ بالکل بند کر دیا۔ پانچ منٹ کے بعد پھر آ گیا، حضرت اب تو آپ کا خیال نہیں تھا نا، فرمایا آپ تناول فرمایا، اور میں ٹھیک ہے جب میں لے کر جائے، شکر ہو رہے کو بڑا شکر دیتا ہے، ہاں جی اس کے لیے اللہ پاک نے حلال کروا دیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیز جو ہے مطلب یہ ہے کہ انسان خیال رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری بات تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، یہ جلد پورا ہو گیا، دفتر اول حصہ اول، سبحان اللہ، اب یہ دفتر اول حصہ دوم ہوگا، ہاں دفتر اول حصہ دوم۔ یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، اللہ جل شانہ حضرت کی جملہ فوز و برکات میں نصیب فرما دے۔ مکتوب نمبر 172، شیخ بدیع الدین کی طرف صادر فرمایا، بعض ایسے خاص اسرار کے بیان میں جو کہ خواص سے بھی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں، اس بیان میں کس مقام میں عارف اپنے آپ کو دائر شریعت سے باہر محسوس کرتا ہے، اس کا کیا سبب ہے، اور روشن شریعت کے ظاہر کے ساتھ اس کے مطابق کرنا، اس کے متعلقات کے بیان میں۔ حمد و صلوات کے بعد میرے عزیز بھائی کو معلوم ہو کہ شریعت کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت۔ صورت یہ کہ جس کے بیان کے لیے علماء ظاہر کفیل و ضامن ہے، اس کی حقیقت وہ ہے جس کے بیان کے لیے صوفیاء عالی مقام ممتاز ہے۔ صورت شریعت کے عروج کی انتہا ممکنات کے سلسلے کی انتہا تک ہے،
اس کے بعد اگر مراتب وجوب میں سیر واقعہ ہو تو صورت حقیقت کے ساتھ مل جائے گی, اور یہ امتزاج اس صورت حقیقت کے ملنے کا معاملہ ان کی شان العلم نیل کی شان کے عروج تک ہے, جو سید بشر علیہ الصلاۃ والسلام تسلیمات کا مبدا تعین ہے. اس کے بعد اگر ترقی ہوا تو صورت اور حقیقت دونوں الوداع ہو جائیں گے, اور عارف کا معاملہ شان الحیات ان حیات کی شان تک پہنچ جائے گا. اس عظیم شان کی شان کا تعلق اس عالم سے کچھ بھی مناسب ہے, بلکہ شونت حقیقیہ سے ہے جس کو نسبت کی گرد بھی نہیں پہنچی, تاکہ عالم دنیا کے ساتھ اس کا تعلق پیدا ہو, اور یہ شان مقصود کا دروازہ مطلوب کا پیش خیمہ ہے. اس مقام پر عارف اپنے آپ کو شریعت کے دائرے سے باہر پڑتا ہے, لیکن چونکہ محفوظ ہوتے اس لیے شریعت کے دقائق میں سے کسی دقیقے کو فروزاش نہیں کرتا, یعنی شریعت کا پابند رہتا ہے. وہ جماعت جو اس دولت عظمت سے مشرف ہوتی ہے وہ اقل قلیل ہے, اگر اس کی تعداد کچھ مت تو اقل قلیل لوگ ہی شاید اس کو قبول کرے, اور صوفیہ میں سے ایک بڑی تعداد جو اس عالی مقام کے ذیل تک پہنچے ہیں, کیونکہ ہر عالی مقام کے نیچے اس کا ایک ذیل یعنی کمتر درجہ ہوتا ہے. اس مقامی عالی کے ذرات سے انہوں نے گمان کر لیا کہ شریعت کے دائرے سے باہر قدم رکھا گیا ہے, اور پوست سے ترقی کر کے ماس تک پہنچ گئے. یہ مقام صوفیہ کے قدموں کے لغزش کی جگہ ہے, نہ کہ صوفی کی جماعت اس راہ کو اختیار کر کے الحاد و زندقہ نبی دینی میں جا گرے ہیں اور روشن شریعت کے پٹا کو اپنے گردن سے نکال پھینکا ہے. اور کامل زراعت کی ایک جماعت جو ولایت کے درجات میں سے درجے سے مشرف ہوئی, اس معرفت کو ظالم مقام کے زلال میں سے ضلع میں حاصل کیا ہے, اگرچہ اس کے اصل مقام تک نہیں پہنچے لیکن بھٹکنے سے محفوظ ہے. انہیں ادب شریف میں سے کسی ایک ادب کو بھی فروغزاش نہیں کرنا پسند کیا, اگرچہ اس معرفت کی راز کو نہیں جانتے اور اس معاملے کی حقیقت کو نہیں سمجھا دے. اور جب اس فقیر پر اللہ جمعہ کی عنایت اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ میں اس معمہ کا راز منکشف ہو گیا ہے, اس معاملے کی حقیقت جیسے کہ چاہیے تھا وضاحت کے ساتھ ظاہر ہو گئی ہے, تو اس کا تھوڑا سا حصہ ماض بیان میں لاتا ہے. ممکن ہے کہ یہ تحریر ناقصوں کو راست پر لائے اور کاملوں پر حقیقت معاملہ واضح ہو جائے. جاننا چاہیے کہ تکلیفات شریعہ شریف پابندیوں کا تعلق قالب اور قلب جسم اور دل سے مخصوص ہے, چونکہ نفس کا تذکیہ ان دونوں پر موقوف ہے, اور لطائف میں سے وہ لطیف جو دار شریر سے باہر قدر رکھتے ہیں وہ ان کے علاوہ ہے. یہ لطائف اربا روح سر خفی اور اخفا لاجو لطیفہ کا شریعہ کا مکل پابند ہے, ہمیشہ پابند رہے گا, جو لطیفہ پابند نہیں ہو کبھی پابند نہیں ہوگا. اور بات کا خلاصہ کہ سلوک سے پہلے لطائف ایک دوسرے سے مخلوط تھے, قلب سے جدا نہیں تھے, قلب سے جدا نہیں تھے. اور جب سے سلوک نے ہر ایک دوسرے جدا کر ہر ایک کو اپنے اپنے اسلم مقام, اس وقت معلوم ہو کہ کون مکلف اور کون غیر مکلف. اب اگر کوئی یہ کہے کہ اس مقام میں عارف خود اپنے قالب و قالب کو دائرہ شریعت سے باہر پتہ اس کی کیا وجہ ہے, تو میں کہتا ہوں کہ وہ یافت حقیقی نہیں بلکہ خیالی ہے. اس تخیل کا منشا قلب اور قالب کو ان لطائف اربا کے رنگ میں رنگنا ہے, جن قدم باندھ کر. اگر لوگ کہیں کہ شریعت کے ظاہری پابندیوں کا تعلق قلب و قالب کے ساتھ مخصوص ہے, لیکن شریعت کی حقیقت کو ماورائے قلب بھی گنجائش ہے, لہٰذا مطلق شریعت سے باہر قدم رکھنا کیا مانتا ہے, میں کہتا ہوں کہ شریعت بھی روح اور سر سے آگے نہیں گزرتی اور خفی اخفا تک نہیں پہنچتی, اور جن لوگوں نے قدم رکھا ہے حقیقت میں خفی اخوا والے ہی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ حقیقت حال کو بہتر جانتا ہے. اللہ سبحانہ ہم کو تمام سید مسلمانوں کو سید مرسلین مطابق کے ثابت قدم رکھے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اصل میں شریعت عام ہے, شریعت عام ہے اور حقیقت خاص ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ کافی تفصیل سے کلام فرمایا ہے, اور انہوں نے اس کے بالکل ابتدا میں بات فرمائی ہے کہ جو علوم حقائق کے ہیں یہ ہر ایک کے لیے لازم نہیں ہے, بلکہ بعض لوگوں کے لیے اس کا حاصل کرنا نقصان ہے. تو شریعت میں عوام کا خیال رکھا گیا ہے, یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ جل شانہ نے لوگوں کو صحیح راستے پہ رکھنے کے لیے کچھ طریقے عطا فرمائے, صحیح راستے پہ رکھنے کے لیے. وہ جو صحیح راستے ہیں وہ شریعت نے بتا دیے اور اس پر ہر ایک عمل کر سکتا ہے, یعنی اس کے اندر یہ والی بات نہیں کہ کسی کا وہاں تک پہنچے گا کسی کا نہیں. نہیں, مکلف سارے ہیں,
عمل سارے کر سکتے، کرتے ہی یا نہیں کرتے وہ علیحدہ بات ہے، وہ اس کا سوال نہیں ہے. خط سب سے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو جو کرتے ہیں تو ظاہر ہے بس صحیح عمل کر رہے ہیں، ان سے کوئی اور مطالبہ اس میں نہیں ہے. اب اگر نماز ہے مثلا، یہ شریعت کا عمل ہے، اگر میں نماز کو صحیح طریقے سے پڑھ سکوں تو الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ معراج المؤمنین، ایک اس کا بنیاد ہونا ہے اور ایک اس کا آخری درجے تک پہنچانا ہے. اور ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، ان تمام چیزوں میں غور کرنے میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ مزید کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، مزید کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ اللہ پاک نے اس کے جو صفات ہمیں بتا دیے، اگر اس کو ہم پورے طور پہ حاصل کر لیں تو ساری چیزیں اس میں حاصل ہو جائیں گی. لیکن اصل میں بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے نفس جو ہمیشہ باغی ہے، نفس امارہ، اس کی شر سے بچانے کے لیے نظام رکھا ہوا ہے. تو نفس امارہ آپ کو نماز صحیح طریقے سے پڑھنے دے گا؟ اگر آپ صحیح طریقے سے نماز پڑھنے پہ قادر ہو گئے تو اس کا مطلب نفس امارہ آپ نے ختم کر لیا، اس کی بات نہیں مانی آپ نے، تو کامل تو ہو گئے نا. پھر اور کیا چاہیے؟ لیکن یہ حقیقت ہے کہ نفس امارہ اتنا آسانی کے ساتھ قابو پہ آنے والا نہیں ہے، بلکہ میں اس کو آسان بات بتاتا ہوں. صحیح بات ہے، اللہ کا شکر، اللہ پاک نے بڑی آسان آسان طریقوں سے چیزیں دکھائی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. مثلا ایک شخص ہے، اسے نماز میں غلطی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ نماز میں غلطی کر رہا ہے، کیا اس کو یہ سمجھانا آسان ہے؟ کیوں مشکل ہے؟ کیوں مشکل ہے؟ دوسری بات بتاتا ہوں، داڑھی جس نے نہیں رکھی، کیا اس کو یہ بتانا سمجھانا آسان ہے کہ داڑھی اپنے نہیں کیا چلی گیا؟ آپ حیران ہوں گے، میرے پاس لوگ آتے ہیں پتہ نہیں ہم نے کیا گناہ کیا جو ہماری بڑی مصیبت آ گئی، اور گناہوں سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ ظاہری گناہوں سے، باطنی گناہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہے، اور کہتے پتہ نہیں ہم سے کیا غلطی ہوئی کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے. نہیں ہے بھائی، نفس ہمارا ساتھ ہے، یہ کوئی گڑبڑ کی بات نہیں ہے. نفس ہمارا ساتھ ہے، نہیں چھوڑتا ہمیں، نہ سمجھنے دیتا ہے، نہ کرنے دیتا ہے، نہ سوچنے دیتا ہے. تو اس نفس ہمارا کے پاؤں کو باندھنا پڑے گا یا نہیں باندھنا پڑے گا؟ اس کو پکڑنا پڑے گا نا، اپنے آپ کو اس کے شر سے بچانے کے لیے اس کو سیدھا کرنا پڑے گا. اسی کو سیدھا کرنے کا نام تصوف ہے، طریقت ہے. تو طریقت بدرجہ ضرورت ہے. طریقت کیا ہے؟ بدرجہ ضرورت ہے. تو بات تو یہ ختم ہو گئی، آگے کیا چیز ہے؟ آگے کیا چیز چاہیے؟ حضرت نے فرمایا کہ آگے جو لطائف ہیں، قلب و نفس کا ہو گیا اصلاح، آگے خفی اخفا اور یہ تمام چیزیں کدھر ہیں؟ ہاں جی، یہاں آ کر جو ہوتا ہے آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو وہ کام کر رہا ہوں جو شریعت میں مطلوب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور یا ان مقامات پہ پہنچ کے آدمی اپنے آپ کو سمجھے کہ بس اب میں اعلیٰ چیز پر آ گیا ہوں تو پیچھے اس چیز کی ضرورت نہیں رہی، گڑبڑ ہو جائے گا. تو اب یہ جو بات ہے، جو حقائق والی بات ہے، حقائق میں جو مسائل شریعت کے نہیں سمجھ میں آتے تو طریقت میں پتہ چلتا ہے اس کا، اور جو طریقت میں سمجھ میں نہیں آتا اس کا حقیقت میں پتہ چلتا ہے. جیسے شریعت پر پورا عمل کرنے سے طریقت کی ضرورت نہیں تھی، اس طریقت پہ پورے طریقے چلنے سے حقیقت میں آنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جس طرح شریعت پر پورا عمل نہیں ہو پا رہا طریقت لازم ہے، اس طریقے سے طریقت پوری طرح نہیں ہو پا رہا اس لیے حقیقت لازم ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے لیے حقیقت بھی حاصل کرنا لازم ہے. تو یہ جو چیز ہے یہاں پر انسان کمزور ہے، گڑبڑ ہو سکتا ہے. کچھ حقائق جب منکشف ہونے لگتے ہیں تو وہاں پر معاملہ ذرا نازک ہو جاتا ہے، اور وہ عرف عام کی جو چیزیں ہوتی ہیں لگتا ہے جیسے میں نکل گیا ہوں، خیالی ہے نا، میں خیالی ہے نا، جیسے میں نکل گیا ہوں. اس وقت اگر یہ اپنے آپ کو بالکل ابتدا سمجھے تو بچ جائے گا، اور اگر انتہا پہ سمجھے تو بن جائے گا. وجہ کیا ہے کہ ابتدا والی جو بات ہے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، یہ تو فرمائے کہ محفوظ جو ہے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے. جو ابتدا والی چیز ہے جو شریعت پر چلتا ہے وہ محفوظ ہے. ہاں جی، تو لہذا چاہے کتنے اونچے مقام پہ پہنچ جائے، دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تشریف فرمائے واس فرمائے، ایک بزرگ تو عرض کر کے ہوئے، تو عرض ہوتا ہے کہ میں ادھر بیٹھا ہوں ایک دم کہہ دوں کہ میں کراچی ہوں، کراچی پہنچ جاؤں، یہ تو عرض ہے ہوتا ہے بزرگ بات بزرگ کو اللہ تعالیٰ نے دی چیز دی ہوتی ہے. وہ تو عرض کر کے حضرت کا بیان سننے کے لیے آ گئے، حضرت نے ان کو اسی کی حالت کے مطابق فرمایا جاؤ واپس جاؤ، یہ اللہ پاک نے جو قدم دیے ہوئے چلنے کے لیے دیے، تم نے اس کے لیے تو عرض کیوں کیا، واپس ہو چلے. اور پھر اتنے لوگ کہا کہ اس طرح ہوا تھا، میں نے ان کو واپس کر دیا. حضرت فرماتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک وقت آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو یہ اختیار دیتا ہے کہ جیسے کائنات ایک دسترخوان ہے اور اس میں ایک چیز ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھ سکتے، ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ سکتا ہے، لیکن وہ مشیت الہی کو دیکھتا ہے کہ کیا حکم ہے، کیا فیصلہ ہے، اس کے مطابق کرتا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا. یہی بات ہوتی ہے، اللہ جل شان مقام دیتے ہیں، مقام والوں کو اس مقام کا ادب بھی دے دیتے ہیں، اس مقام کا ادب بھی دیتے ہیں. ایسے لوگ محفوظ ہوتے ہیں، ایسے لوگ محفوظ ہوتے ہیں. اور اگر کسی کی نظر اس مقام پہ پڑھ کر، وہ جس نے مقام دیے اس سے نظر ہٹ گئی، پھر تو خطرناک ہے، پھر تو اس سے گر جائے گا. تو شریعت جو ہے یہ اصل میں اس کے اوپر بچے کی طرح عمل کرنا، بچے کی طرح عمل کرنا، اس میں بالکل ہرگز اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھنا اور اپنے آپ کو اس کا محتاج سمجھنا کہ میں اس کا محتاج ہوں، میں نے کرنا ہے اس کو. حضرت شاہ عبد الرحیم ولایتی رحمۃ اللہ علیہ جب سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تو کسی نے، حضرت آپ بہت بڑے اونچے مقام پر تھے اور واقعی بہت بڑے شیخ تھے، چشتی سلسلے کے بہت بڑے شیخ تھے، تو اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب سید صاحب جہاد کے سلسلے میں جا رہے تھے راستے میں ان سے ملاقات ہوئی، تو ایک کوٹلی میں جس کے دو دروازے تھے، یہ اندر چل کے اندر سے کواڑ بند کر لیتے، تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلاتے، اندر کیا کرتے وہ لگا لوں گے آئی. تو ایک دروازے سے عبد الرحیم صاحب نکلے، دوسرے دروازے سے سعید صاحب نکلے، تو سعید صاحب رو رہے تھے اور عبد الرحیم صاحب ہنس رہے تھے آئی. دوسری دفعہ جب اندر گئے اور پھر تھوڑی دیر کے لیے بولے اندر رہے، پھر اس کا وجہ گئے تو شاہ عبد الرحیم صاحب ہنس رہے تھے اور سعید صاحب اپنی نرم لا رکھتے تھے. اس کے بعد شاہ عبد الرحیم صاحب نے ہم سے بیعت کی، کیونکہ حضرت کا جو نسبت تھی اس وقت سعید صاحب کی وہ بست کی تھی، اور یہ جو ہے نا مطلب شاہ رحیم صاحب کی خوف کی تھی تو رو رہے تھے, تو نسبت مطلب ان کا نسبت اس پہ غالب آیا, اس کا نسبت اس پہ غالب آیا, تو دونوں ایک دوسرے کے کلے لیا. اور جس وقت دوسری دفعہ دے گیا تو دوسری دفعہ سعید صاحب پہ نہیں اثر ہوا, وہ نارمل رہے اور ان پہ ہو گیا, تو مان لیا کہ وزن کا نسبت اونچی ہے, لہٰذا انہوں نے ان سے بیعت کر لی. تو کسی نے اسے کہا کہ حضرت آپ نے کیوں ان سے بیعت کر لی, آپ کی کیا کمی تھی؟ فرمایا ہمیں ان سے مل کے نماز پڑھنا آ گیا, ہمیں ان سے مل کے نماز پڑھنا آ گیا. اب بتاؤ ایک بہت بڑا شیخ اگر یہ کہہ دے کہ مجھے نماز پڑھنا آ گیا, کیا مطلب ہے؟ یہ بڑی بات ہے, مطلب یہ کہ مجھے نماز پڑھنا گیا. اور حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ, ان کے جو صاحبزادگان تھے ان کے شہر کے, انہوں نے جب سعید صاحب سے ان کو بیعت کرتے دیکھا تو انہوں نے اعلان کیا کہ یہ حاجی نہیں پاجی, تو سارے لوگ ان سے اٹھ کے چلے گئے. تو چند ان کے بڑے مخلص مریدین تھے تو ان کو کہا تم بھی چلے جاؤ نا, کیوں بیٹھے ہو ایک پاجی کے ساتھ کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت اگر آپ کا شیخ بھی خود آئے نا اور تمہیں کہہ دے کہ پاجی پھر بھی ہم نہیں جائیں گے, پھر ان کا شیخ بھی اگر اگر ہمیں کہہ دے تو ہم پھر بھی نہیں جائیں, پھر ان کا شیخ اگر آئے پھر بھی نہیں جائیں گے. میں اچھا پھر تم اللہ
لا اله الا هو لا اله الا هو لا اله لا إله إلا هو 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 لا إله إلا هو
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
حق
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 حق حق حق حق حق حق حق حق حق थोड़ी देर के लिए ये सोचते हैं कि अल्लाह जल्ला शानो मोहब्बत के साथ मेरे ऊपर मतलब जन करम की नज़र फरमा रहे और साथ ही हमारे दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है। असल में वैसे तो हर चीज़ जिक्र करती है, लेकिन यह है कि हमें सुनने की तौफीक सिर्फ उन जगहों की हो सकती है जो इसके लिए ख़ास है। तो ये चंद जगह हैं जो जैसे मैं जिनको लताइफ कहते हैं वहाँ का जिक्र हम सुन सकते हैं, तो इसकी सुनने की कोशिश करेंगे। الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا أنفسنا طرفة عين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تعاقبنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم حسن فرجي ويسر لي امري اللهم اني اسالك التمام والرضوء وتمام الصلاه وتمام رضوانك وتمام مغفرتك اللهم اعطني كتابي بيميني اللهم اغشني برحمتك واجنبني عذابك اللهم ثبت قدمي المتزل فيه الاقدام اللهم اجعلنا مفلحين اللهم افتح اقبال قلوبنا بذكرك واتم علينا نعمتك واسبع لنا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اعطني افضل ما تعطي عبادك الصالحين اللهم احيني مسلما وميتني مسلما اللهم اعز بالكفر والقي في قلوبهم الروح وخالف بين كلمتهم وانزل عليهم رزقك وعذابك اللهم اعز بالكفرة الكتاب المشركين الذين يشهدون اياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك يتعدون حدودك ويدعون معك اله اخر لا اله الا انت تبارك وتعالى ثم يقول الظالمون علوا كبيرا اللهم اغفر لي والمؤمنين واغفر لي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واسلم واسل ذات بينهم ولي بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الايمان والحكمه وثبتهم على مله رسولك ووزهم ان يشكروا نعمتك الذي انعمت عليهم وان يوفوا بذلك الذي عهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم على الحق سبحانك لا اله غيرك اغفر لي ذنبي واسلم لي عملي انك تغفر الذنوب لمن شاء وانت الغفور الرحيم لمن تشاء وانت الغفور الرحيم يا غفار اغفر لي يا طاب اغفر لي يا رحمن ارحمني يا عفو عني يا رب ربي يا ربي وزين شكر نعمتك التي انعمت علي وتوبي وحسن عبادك يا رب اسالك من خير كل حاجه من كل خير يا رب يا رب يا رب افتح لي بخير واهدني بخير وفي السيئات ومن تلك السيئات يوم زين في قدر رحمتك وذلك وفوز الاجرين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله إليك أرجع الأمر كله أسألك الخير كله أعوذ بك من الشر كله بسم الله الذي لا إله غيره إلا ما سوى أني الهم والحزن الله بأمرك انصرفت وبذنبي اعترفت اللهم إلى حي وإلى إبراهيم إبراهيم وإلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإلى جبريل وميكائيل وإسرافيل أسألك أن تستجيب دعوتي فأنا مستر وتعصم في ديني فإني مبتلى وتنري دين محمدك فإني مسلم وتنفي الفقر وتنفي عني الفقر فإني متمسكين اللهم إني أسألك بحق سائلين عليك فإن الإسأل عليك حق أيما عبد أما أمت من أهل البر والبحر تقبلت دعوتهم واستجبت دعاءهم وأن تشكر في صالح ما يدعونك فيه وأن تشكر في صالح ما يدعوك فيه وأن تعافينا وإياهم وأن تقبل منهم منا ومنهم وأن تجاوز عنا ومنهم فإننا آمنا بما نزلت فاتبعنا الرسل فكنا مع الشاهدين اللهم آت محمد الوسيلة والنجاة في المساكين محبته وفي العالين درجته وفي المخربين ذكره اللهم هدني من عندك فأفض علي من فضلك وأسقي علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي انك انت التواب الرحيم اللهم اني اسالك التوفيق اهل الهدى واعمال اهل اليقين ومناصد اهل التوبه واهل الوازم اهل الصبر وجد اهل الخشيه وطلب اهل الرغبه وتعبد اهل الورع والغفران واهل العلم حتى القاك اللهم اني اسالك محافظا تخرجني من معصيك وحتى اعمل بطاعتك عملا استحق برزاك وحتى اناسك بالتوبه خوفا منك وحده وحتى اخلص لك النسيئه الحياه لك النسيئه الحياه منك وحتى توكل عليك في الامور كلها وحسن ظني بك سبحان خالق النور اللهم لا تؤذن فجعتهم ولا تخذ باطتهم ولا تغفرنا حقا ولا وسيئا اللهم انس واشرف في قبري اللهم ارحمني بالقران العظيم واجعل لي اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرني منهم ما نسيت وذكرني منهم ما نسيت وعلمني منهم ما جهلت وارزقني تلاوته وانا الليل وانا النهار واجعل لي وجهك يا رب العالمين اللهم انا عبدك وابن عبدك وابن عبدك وامد عمدك بناسيتي بيدك أتقرب في قبضتي وأصدق بلقائي وأمني بوعدي أمرتني فعسر ونهيتني فاتر هذا المكان الرائج من النار لا إله إلا أنت سبحانك ذنبت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لك الحمد ولك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إني أعوذ بك ورزقك من سخطك ومن معافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك شفة سليمان وصلها عليه من الدنيا والآخرة، أن تحل عليه غضبك وأن تنزل عليه سخطك ولقد أطبعت ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم واكد منك واكد الوليد، اللهم واكد منك واكد الوليد، اللهم واكد منك واكد الوليد. اللهم يوزك من شر العمعين السيل والبيل السهول. ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم، وتب علينا أنك التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.